جو خیر مند آئے انسان اس کے لیے عمل پیرا رہے. باقی یہ کہ واقعتا حساب کتاب لگا کر جب انسان جوڑتا ہے اور سوچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حالات بہت مایوس ہوئے. سورہ حشر کا یہ رکوع جو ہم پڑھ رہے ہیں 7 آیات پر مختلف, ان میں جو تقسیم ہے اس کے لیے میں مثال کے طور پر پہلے سورہ فاتحہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. سورہ فاتحہ کی 7 آیات پر مختلف, اسے سب ہم ملن مسانی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ حجر میں, ولقد آتینا سب ہم ملن مسانی والقرآن العظیم. اے نبی, ہم نے آپ کو 7 عطا فرمائی ہے دہرائی جانے والیاں. یہ آیات وہ ہیں کہ جو نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے, اور یہ 7 آیات جو ہیں یہ صرف ایک سورت نہ سمجھیے, یہ اپنی جگہ پر قرآن عظیم ہے. ان 7 آیات کے مابین جو ربط ہے ان کا ایک تجزیہ ہے جو ایک حدیث قدسی سے ہمارے سامنے آتا ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور امام مسلم اسے اپنی صحیح میں لائے. حدیث قدسی آپ کے علم میں ہوگا, اس حدیث کو کہتے ہیں جو اگر کہ ہے حدیث حضور نے ہمیں بتایا, قرآن میں وہ نہیں ہے, لیکن وہ قول عطا تعالیٰ کا ہوتا ہے. یقول اللہ تعالیٰ, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا, ونصفہا لی ونصفہا لعبدی ولعبدی ما ترک, اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے, اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانا. یہاں تک تو الفاظ میں حدیث قدسی کے یعنی قول ہے اللہ تعالیٰ کا, نقل فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کا ٹکڑا حدیث قدسی نہیں ہے, اب اس کی شرح ہے جو حضور فرما رہے ہیں. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی, اب یہ نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے. اگر نماز سورہ فاتحہ جزو لازم, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد, جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی, جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یعنی یہ تینوں ابتدائی آیات جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں, ثنا اس کی ہے, حمد اس کی ہے, تمجید اس کی ہے. چوتھی آیت پر ایاک نعبد و ایاک نستعین, جب بندہ کہتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہذا ما بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے. اور وہ قرار ہے معاہدہ, معاہدے میں تو دو فریق جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں, بن جاتے ہیں. تو یہ جو ہم عہد کرتے ہیں اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے, اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے, یہ معاہدہ ہذا ما بین عبدی, میں بینی و بین عبدی. اس کا ایک ٹکڑا جو ہے غور کیجیے, اس میں بھی نصف نصف ہے, عبادت کرو اللہ کی طرف سے استعانت یا مدد جو ہے وہ بندے کو درکار ہے. تو فرمایا میں نے اپنی ماتا, اور یہ جو مدد میری چاہیے میرے بندے نے میں نے دیا اسے گرام کے. آخری تین آیات جو ہے وہ ایک دعا ہے, بندہ مانگ رہا ہے اس طرح صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جب بندہ یہ کہتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرماتا ہے ہذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانا. تین آیات خالص اللہ کے لیے, ہم صلاح اور تمجید پر مشتمل. تین آیات خالص بندے کے لیے, اس نے ایک سوال کیا ہے, درخواست پیش کی, درمیان میں آ کر وہ ایک دونوں کو باندھنے والی چیز, جوڑنے والی چیز ہے, لنک ہے, عبد اور معبود کے مابین وہ ہے عبادت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس تفصیل کو ذہن میں رکھیے اور ان سات آیات کو دیکھیے. پہلی تین آیات اب تک پڑھ چکے ہیں, اس میں کل کا کل ذکر انسان کا. انسان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کرے, انسان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی توانائیوں, اپنی قوتوں, اپنی صلاحیتوں سے جو کچھ حاصل کر رہا ہے اس کا ایک بڑا حصہ آخرت کے لیے حاصل ہے, وہاں جمع کرا ہے. بل تنظر نفس ما قدمت لغد. اگر یہ نہیں کرتا ہے انسان تو یہ صرف بچے, اور انسان کو جو اس کی سزا ملتی ہے نقد وہ یہ ہے کہ اپنی عظمت سے میدانہ ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو ایک حیوان سمجھ کر معاملہ کرتا ہے. میں نے کل بھی جب استعمال کیا تھا, اگر آپ نے توجہ نہ کی ہو تو آج پھر نوٹ کیجیے, بولا کہ انسان اپنے شرف اور اپنی بزرگی اور اپنی عظمت سے خود مستعفی ہو گیا. میں تو میرا ایک حیوان ہوں, حیوان کے سوا. اچھا, اب جو انجام ہوگا انسانوں کا وہ بیان کر دیا. اگر تقویٰ کی روش اختیار کرو, تقدیم لے غد کی روش اختیار کرو تو جنت ہے, اور اگر اپنی عظمت کو بھی بھول گئے اور نرے حیوان بن کر اپنی جبلت کے تحت اور بطن اور فرد پیٹ اور اپنی شہوت کے تحت زندگی بسر کر دی تو اس کا انجام آگ ہے. نا یس سبھی اصحاب النار و اصحاب الجنۃ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. یہ سارا ذکر کس کا ہے؟ یہ بندوں کا ذکر ہے, انسانوں کا ذکر. آخری تین آیات میں ذکر کس کا ہے؟ میں نے قدر کیا تھا کہ اسماء و صفات باری تعالیٰ کا سب سے بڑا گلدستہ یہ ہے, یک جا تین آیات میں 15 تو اللہ کے نام آتے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. پہلی تین آیات بندوں سے متعلق, آخری تین آیات اللہ سے متعلق, درمیان میں لکھ چاہیے. ان کے مابین رابطہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ تعلق ماللہ اگر کوئی بندہ حاصل کرنا چاہے تو کس طرح ہوگا؟ وہ واسطہ, وہ حبل اللہ, وہ اللہ کی رسی ہے قرآن مجید. ہذا ما بینی و بین عبدی, میرے اور میرے بندے کے مابین رب و تعلق کا ذریعہ قرآن مجید. لہذا درمیانی آیت جو ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اب یہاں جو عظمت بیان ہو رہی ہے قرآن مجید کی, وہ موضوع ہے اس آیت کا, لیکن میں نے پہلے آپ کو رب کو تعلق بتایا. بندوں کا ذکر پہلی تین آیات میں, اللہ کے اسماء و صفات آخری تین آیات میں, ان دونوں کے درمیان لنک جو ہے وہ قرآن مجید ہے, وہ ابھی میں بیان کروں. قرآن مجید کی عظمت کے ضمن میں اس آیہ مبارکہ میں جو تمثیل آئی ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ اللہ تعالی کی خشیت کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, دبدبے کی وجہ سے, حشا کہتے ہیں کسی چیز کا پست ہو جانا, خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة, نگاہیں جھکی ہوئی ہیں, وہ دب جاتا اور سدا کہتے پھٹ پھٹ, وہ پہاڑ دب جاتا اور پھٹ پھٹتا. یہ جب انسان کو سر میں خاص قسم کا درد ہوتا ہے جس میں کہ گویا کہ سر پھٹتا ہے, وہ سدا آج ہم متصدی ہم من خشیت اللہ, اللہ کی خشیت, اللہ کے خوف, اللہ کی ہیبت سے تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا اور پھٹ جاتا. وتلکل امثال نضربها للناس, یہ تمثیلیں ہیں, یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. قرآن مجید میں تماثیل تمثیلیں کثرت سے آئی ہیں, اور اکثر جگہ پر آپ دیکھیں گے مثلا آیہ نور جو ہے سورہ نور میں الہدا میں اس کا درج ہو چکا ہے آیات نور کا، وہاں بھی جب وہ آیت جب وہ تفسیر آئی ہے اللہ نور السماوات والارض والی تو آیت ختم ہوتی ہے اسی پر تلک الامثال نضربها للناس واللہ بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم رکھتا ہے علم کامل، البتہ لوگ جو ہیں وہ اپنے محدود صلاحیت کی وجہ سے ہر شے کی اصل حقیقت کو گما دیا نہیں سمجھ سکتے، لہذا جو اعلیٰ حقائق ہے بلندتر حقائق ہے ان تک کسی قدر ذہنی رسائی کے لیے تمثیلات کا پیرارا اختیار کیا گیا، ماں لا یدرک و کل ہوں لا یدرک و کل ہوں، کل حقیقت کو نہ سمجھ پائے تب بھی ان تمثیلات کے حوالے سے کچھ تصور قائم کرے، بالکل امثال و نبل محال الناس واللہ بکل شیء علیم، ان تمثیلوں کی احتیاط ہمیں نہیں ہے انسانوں، ہم تو ہر شے کو جیسے کہ وہ ہے جانتے ہیں، ہر شے کی کل ہم سے واقف ہے، لیکن یہ جو اعلیٰ تر حقائق ہیں ان تک چونکہ انسانوں کی رسائی نہیں ہو سکتی تو ان تمثیلات سے کچھ تھوڑا سا تصور اس کا ذریعہ ہے، یہاں بھی فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ كَيْ لَا لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ تفکر کریں غور کریں کچھ حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس میں بھی ایک بڑی حکمت ہے، حضرت مسیح علیہ السلام سے ان کے بعد شاگردوں نے پوچھا کہ یہ جو آپ تمثیل کے پیراج میں کلام بہت کرتے ہیں اس کا سبب کیا ہے، تو انہوں نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، یہ ذہن میں ہوگا آپ کے جنہوں نے بھی نیو ٹیسٹامنٹ کا مطالعہ کیا ہے کہ تمثیلات اس میں بکس رکھ تمثیل کے دراز میں گفتگو، تو حضرت مسیح سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا تاکہ وہی سمجھے کہ جن کا سمجھنا مفید ہو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اعلیٰ علمی حقائق کو عوام کے سامنے آ جائے تو ان کے لیے مضر ہو جائے، رس چاہیے اس کو کھیلنے کے لیے سنبھالنے کے لیے، پیالہ بھی تو چاہیے جس میں آپ کو ڈھیرے مگر فرق پڑے گا، تو اس کو اگر تمثیلات کے تراز میں بیان کیا جائے تو ہر شخص بقدر وسعت اس میں سے اخذ کر لے گا، پیمانے کے چھلکنے کا سوالا پیدا نہیں ہوگا، جس کا جتنا ضرورت ہے وہ اس میں سے اخذ کر لے گا، یہ بھی ایک حکمت ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، وہ غور کرے اور اپنی اپنی جو بھی اپنا اپنا لیول آف کانشیسنیس ہے اپنے اپنے شعور کی جو سطح ہے اس کے مطابق عمل کریں، اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا قرآن مجید پر نگاہ دوڑائیے، کہیں اور اس قسم کی کوئی تمثیل کوئی واقعہ، سورہ آراف جن حضرات کے پاس نسخ ہے وہ کھول لیں، اور غالب پر یہ ایک نسخہ ہے صفحہ 133 نکالیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جو ہے تمام رسولوں میں اس اعتبار سے ممتاز ہے، ایک امتیازی شان ہے ان کی کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، عربی زبان میں جب فعل کے بعد مصدر لے آئے تو اس میں زور دینا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ضربتہ ضرباً میں نے اسے مارا جیسے مارا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں معمولی سی مار نہیں، ضربتہ ضرباً، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے تو کلام کیا جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے، من ورائے حجاب گفتگو ہو رہی ہے، براہ راست کلام ہو رہا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ جس اللہ کے بندے کو اتنا قرب حاصل ہو گیا ہو اب اس کی شوق کی آگ تو اور بڑھتی ہے، یہ پردے کے پیچھے سے گفتگو ہو رہی ہے، بار بار اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مشرف ہو رہے ہیں شاد کام ہو رہے ہیں، تو ان کی آنکھ اسے شوق پر تھی، اور وہ کیا ہے ولما جا موسا لمی قاتلا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک، جب موسا آئے، یہ 17 رکوع ہے سورہ آراف کا، جب موسا پہنچ گئے ہمارے معین وقت پر اور ان سے کلام فرمایا ان کے رب نے، اب ان کی جو آتی سے شوق بھرتی تو انہوں نے فرمائش کر دی، ایک درخواست کی، کہا اللہ رب ارنی انظر الیک، پروردگار ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے، یہ حجاب کے پیچھے سے گفتگو ہو رہی تھی، سانپ ڈھکتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. معاملہ یہ ہے کہ اب اس میں تھوڑی سی کسر اور جو رہ گئی ہے، اللہ میں تیرا دیدار چاہتا ہوں. جواب کیا ملا؟ قال لم ترانی، موسیٰ تم ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اب یہاں معاملہ آیا، ولكن انظر الى الجبل، ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مكانه فسوف ترانی. ہم اپنی ایک تجلی، ہم اپنا ایک برتاؤ اس پہاڑ پر ڈالیں گے، اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہ جائے، تحمل کر جائے، کھیل جائے، تو تم بھی سمجھنا کہ تم ہمیں دیکھ سکو گے، تاب لا سکو گے ہمارے لیے. فلما تجلى ربه للجبل، تو جب اس کے رب نے براہ راست نہیں ہے، حضرت موسیٰ پر وہ تجلی نہیں ہے، تجلی پہاڑ پر ہے. پہاڑ پر جو کیفیت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جعل له دکا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اثر ہوا وہ خر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. فلما فاق، جب انہیں اخاطہ ہوا، قال سبحانک، انہوں نے عرض کیا پروردگار تو پاس ہے، تم کو ہی لے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المومنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. ذرا ان دونوں چیزوں کو اب جمع کیا، وہ تجلی ذات الہی ہے. یہاں قرآن مجید کے لیے وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، لا انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وجہ کیا ہے؟ در حقیقت یہ کلام پاک، یہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. کلام صفت ہوتا ہے، کلام میں متکلم کی پوری شخصیت پیدا ہوتی ہے. ایک عالم فاضل انسان ایک جملہ بولے گا، معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساری رہی وہ فضل ہے. اور کوئی بھٹیارن ایک جملہ کہے گی، یا کہیں کوئی اور الفاظ آدمی جو ہے اس کی زبان سے چند الفاظ نکلیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کتنے پانی ہے. کلام میں، اسی لیے عربی زبان کا پرانا مقولہ ہے، کلام اور ملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام تو کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ جب گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو سے جھلکتا ہے کہ یہ بادشاہ کا کلام ہے، شاہانہ انداز کلام ہے. تو در حقیقت کلام میں متکلم کی پوری شخصیت کا حق، اس کی پوری شخصیت جو ہے، اس کی ایک جھلک موجود ہے کلام میں، اور قرآن اللہ کا کلام ہے. لہذا در حقیقت یہ صفات باری تعالیٰ کا ایک جامع اکثر پر تو قرآن مجید میں ہے. اس بات کو علامہ اقبال نے اس طور پہ سمجھا ہے، پاس گورے ماجے درد المزمرت، قرآن مجید کی عظمت جو بیان کی ہے اس دور میں علامہ اقبال نے. میں اپنے محدود معلومات کی حد تک عرض کر رہا ہوں کہ مجھے وہ کہیں اور نہیں ہے. عجیب ہے جب قرآن مجید کے بارے میں علامہ اقبال گفتگو کرتے ہیں تو میں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ محسوس ہو جاتا ہے کہ اس میں آبرد نہیں ہے، آمد ہے. یہ ان کا قال نہیں ہے، ان کا حال ہے، وہ اسے محسوس کرتے ہیں. قلندر ہر سے گوئے تھی تک ہوئے، یہ کیفیت آپ کو معلوم ہوگی جب قرآن مجید کی عظمت کا بیان ادا ہوگا. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس دور میں میرے نزدیک اعجاز قرآنی کی ایک بہت بڑی علامت علامت پال ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ علماء کا معاملہ اور ہے. انہوں نے قال اللہ اور قال الرسول ہی کی گود میں آنکھ کھولی، اسی میں انہوں نے پرورش پائی، ساری عمر اسی میں وہ رہے. ان کے ذہنوں پر اگر عظمت ہو کلام اللہ کی، اور ان کے دلوں میں اگر عظمت ہو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو کوئی غیر معمولی بات ہے. ان کا ہونا بھی چھوٹا یہ ہے، قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں میں اس کی عمریں بھی تھی. پھر یہ کہ وہ دوسرے فلسفے انہوں نے پڑھے نہیں جو ذہنوں کو خراب کرے، فلسفے دفتر کو انہوں نے نہیں پڑھا، آئنسٹائن کا نظریہ وہ نہیں جانتے، کیا زہر گھولا ہے ڈارون نے وہ انہیں نہیں پتا. تو وہ تو اپنے یکسو ہو کر اپنے رنگ میں جو بھی دینی ماحول ہے اس میں زندگی بسر کر رہے ہیں. علامہ اقبال کا معاملہ یہ نہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے یونیورسٹیوں اور کالجوں اور یورپ کی فضا میں اپنی زندگی اور جوانی بتائی، جس نے مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگالے، جو جرمنی اور انگلستان کی جو علمی فضا تھی اس دور کی چھوٹی سی فضا اس میں رہا. ایسا سخت اگر عظمت قرآن کا اس درجے خالی ہو کہ اس کے ہوئے ہوئے سے محسوس ہو رہا ہو کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ پر آپ کو کرے اپنے بندہ نواز میں, کہ ان کو ذہنی تسکین کہیں حاصل نہیں ہوئی ہے سوائے قرآن مجید کے دامن میں. تو یہ در حقیقت قرآن مجید کا اعجاز ہے, اس کی ایک علامت ہے کہ ایک شخص مچھی کو مغرب کے فلسفے کھنگال کر اور پھر اسے اگر ذہنی سکون حاصل ہوا ہو تو قرآن مجید کے دامن. یہ اعجاز قرآن کی ایک علامت ہے. علامہ کہتے فاج گویا مارے درد مسبرت دلیل ہے جو تم میں اس میں صرف دو شعر آپ کو سنا رہا ہوں. میں تمہیں بتا ہی دوں میرے دل میں کیا ہے, میرے دل میں جو چھپا ہوا کہہ ہی دوں. ان کتابیں نہیں اس چیز تھی غرض, یہ کتاب نہیں ہے اس کو کتاب نہ سمجھ بیٹھنا, یہ کچھ اور ہے. اب کچھ اور ہے کیا ہے؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیدا تو. کیونکہ کل میرے درس میں آغاز میں اس آیت کا حوالہ آ گیا تھا, میں نے عرض کیا تھا وہ آیت سورہ حدید کی ابتدائی آیات میں سے کہ جس پر امام رازی کا قلم کانپ گیا. اعلم ان هذا المقام مقام غامض مهيب عميق. وہ آیت کون سی ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس کا حوالہ دے رہے ہیں علامہ اقبال. جیسے اللہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. مثل حق پنہاؤ ہم پیدا تو, قرآن مجید کی شان بھی یہی ہے. وہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرح ظاہر بھی ہے باطن بھی. زندہ و فاؤنڈ و گویا تو, جیسے اللہ ہر حی القیوم ہے ایسے ہی یہ بڑا کلام پاک اللہ کا کلام جو ہے یہ بھی ہر حی القیوم ہے. مثل حق پنہاؤ ہم پیدا تو, زندہ و فاؤنڈ و گویا تو. یہ تو خود کلام کرتا ہے, اس سے بات کرو تخلیے میں ذرا اس سے ہم کلام ہوا کرو. یہ کلام کرتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا انعکاس. تیسرا شعر جو ہے اس قدم کا, چون بجا درلف جا دیگر سمجھ. یہ قرآن جب کسی کے اندر قرار کر جاتا ہے, اتر جاتا ہے اس کے ذہن میں, اس کے قلب میں, اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے. وہ شخص بدل گیا, اس کی سوچ بدل گئی, اس کا نقطہ نظر بدل گیا, اس کا زاویہ نگاہ تبدیل ہو گیا, اس کی ویلیوز چینج ہو گئی, اقدار حیات بدل گئی. اور یہ اندر کا انقلاب جو ہے یہ عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. جہاں تو دیگر سوچ جہاں دیگر سب. یہ ہے حضور کا جو طریقہ انقلاب تھا کہ اس قرآن کے ذریعے سے اس قرآن کو اتارا, ذہنوں میں اتارا, دلوں میں اتارا. یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. چار جگہ قرآن مجید میں یہ الفاظ ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا, اِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. کیا تھی؟ پروردگار ہماری نسل میں سے ایک امت مسلمہ برپا کی جو, اور پروردگار ان میں اپنا ایک رسول اٹھا لیو. رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. جو انہیں تیری آیات پر چل سنا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم. اسی سورہ بقرہ میں 18 رکوع میں اعلان ہو گیا کہ یہی جو ہے وہ دعائے اسماعیل اور ابراہیم کا ظہور, یہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کما صلی اللہ فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت. اگلی سورت سورہ آل عمران ہے, اس نے احسان جتایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور سورہ جمعہ میں وہ ہے اس سلسلہ سور کی ایک سورت, سورہ جمعہ, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس قرآن کے گرد گھوم رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا انقلابی عمل. اس کا نقطۂ آغاز کیا؟ اس قرآن کو ذہنوں میں اتارو, اس قرآن کو دلوں میں اتارو. جب یہ ذہن اور قلب میں اتر جائے گا اندر انقلاب آ جائے گا. اندر کا انقلاب اصل انقلاب, اوپر سے آپ ٹھوکی ہے. ہمارے یہاں اس دور میں کافی کوششیں ہوئی ہیں. آرڈیننس ایشو ہو گیا, ظہر کی نماز پڑھی جائے گی دفتروں میں, وہ کچھ عرصے تو بڑے ذوق شوق کے ساتھ ہوا ہے معاملہ، پھر جو حضر ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. بالکل آغاز میں بھی کلاس فور جو ہے وہ تو بنا پڑھا رہی تھی، اکثر لوگ تو کھڑے ہو جاتے تھے زور کی نماز پڑھنے کے لیے، شروع شروع میں ذوق و شوق تھا، لیکن یہ چپراسی اور ڈرائیور یہ بنا پڑھا رہے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں یہ معلوم تھا یہ زہر ہی کی فرض ہے، اثر نہیں پڑتے، یہ زیادہ آپ کی نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نماز نہیں ہے. انہیں تو معلوم ہے، ڈرائیور سے تو چھپا ہوا نہیں ہے کہ صاحب کے شب و روز کیا جانتے ہیں، ان کے ملازمین کہ یہ گھروں میں کتنی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ اوپر کی ٹھوسی ہوئی جو ہوتی ہے تبدیلی، یہ تو جب تک وہ ٹھوسا خاص ہوگی وہ تبدیلی رہے گی، جیسے ہی ذرا وہ پریشر ہٹا وہ ختم. اصل تبدیلی وہ ہے جو اندر سے ابھرے، وہ تبدیلی جو ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے آ سکتی ہے. تو بجا درد جا دیگر شبت جا تو دیگر سو جہاں. یہ جو میں نے آج کیا کہ یہ لنک ہے اللہ اور اس کے بندے کے مابین قرآن مجید. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کی میری گفتگو اسی آج پر ختم ہو جائے. بھارت بات سمجھیے، بات سمجھنی ہے، کوئی جگہ کوئی آیات ختم کر لینی ضروری نہیں ہے، وہ پھر کبھی سے. ایک بات تو یہ جاننی ہے کہ قرآن مجید کو حبل اللہ کہا گیا. حبل کسے کہتے ہیں؟ حبل تعلق کو کہتے ہیں، حبل رسی کو کہتے ہیں جو دو طرف باندھے، دو چیزوں کو باندھنے والی چیز رسی، اور حبل تعلق کو کہتے ہیں دوستی اور محبت کے رشتے کو بھی حبل کہتے ہیں. عطا تیرے آر اڑی کا سر میں حبلی، شاید کہتا ہے اپنے محبوب سے کہ آپ نے پورے انہیں لوگوں کا کہنا مانا کہ جنہوں نے تجھے مشورہ دیا تھا کہ مجھ سے دوستی کا اپنا تعلق منقطع کر لے، وہ حبل کر رہے ہیں. عطا تیرے آر اڑی کا سر میں حبلی، تو حبل کہتے ہیں رشتہ، تعلق، جوڑ، محبت، اور حبل کہتے ہیں اس رسی کو کہ جو جوڑ دے اور باندھے. قرآن حبل اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے جو تری ہوئی ہے آسمان سے زمین کی طرف. گوجر طبرانی جو ہے اس میں روایت ہے کہ حضور ایک مرتبہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، دیکھا کہ مسجد نبوی میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید کا مذاکرہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. چہرے پر بچا سب کے آتا ہے، آپ تشریف لائے قریب، سوال کیا آپ نے، اس سوال ہی کے اندر وہ آپ کی مسرت اور بچاست جو ہے وہ حویدہ ہے. الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وانا ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ من عند اللہ، یہ عند جو ہے اب جو ذرا سا بھی عربی کا ذوق رکھتے ہیں وہ نوٹ کر لیں، من اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، قرآن اللہ سے آیا نہیں، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا. اب الفاظ اگر ایسے، بڑا مشکل ہے یہ موضوع نکالنا، الفاظ اس کے لیے ایسے ادا کرنا جو محتاط ہو. کلام برآمد ہوتا ہے وجود سے، اور چیزیں کلام جو ہے اسی لیے تو ہمارا بہترین مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے، کہ یہ تو اس وجود کا ایک حصہ ہوتا ہے جو اس سے برآمد ہوتا ہے. اب اللہ کے لیے اگر پار نہیں کر سکتے اس کے وجود کا حصہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ تمثیل سمجھنے کے لیے میرا کلام جو ہے در حقیقت میرے وجود سے خارج ہو رہا ہے. ایک جگہ یہ الفاظ حدیث میں ہے خرج من عیل، یہ عیل کا لفظ کیونکہ اللہ کے لیے آتا ہے، میں کروں گا جب لفظ اللہ کی بحث ہوگی، تو نکلا ہے یہ کلام اللہ. حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین ہدیہ جو ہو سکتا ہے بندے کے پاس، جب یہ بادشاہوں کے دربار میں حاضری ہوتی تھی تو لوگ بہترین تحفے لے کر جاتے، وہ ہدیے وہ درانے پیش کرتے، تو اللہ کی خدمت میں حاضر ہوگے تو بہترین ہدیہ کیا ہوگا؟ وہی چیز کے جو خرج من عیل، جو اس سے نکلی ہے، وہی اگر اس کی خدمت میں پیش کرو گے تو اس سے بہتر ہدیہ ہوگا. چنانچہ کبیر کے الفاظ میں ہے کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے سے کہیں گے قرآن پڑھتے جاؤ اور تمہارے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے، تمہارا آخری مرتبہ اس آخری آیت سے موجود ہوگا جو تم پڑھو. تو حضور نے جب یہ سوال کیا تم کیا اس کی گواہی نہیں دیتے، صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا جا رہا ہوں اللہ، ہاں حضور ہم گواہ. اب سنیے حضور فرماتے ہیں بس تب پھر ہوں تو خوشیاں بناؤ، پر ان حاضر قرآن کا طرف ہوں میں کو تم بتاؤ بے ید اللہ، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، یہ ہے حبل اللہ۔ بندوں کے اور رب کے بات ہے تو رب کو تعلق تو ہونا چاہیے، کوئی واسطہ تو ہو، کوئی حبل ہو، کوئی ہو کہ جو ان دونوں کو جوڑے، وہ رب کا تعلق کس طرح ہوگا؟ وہ اللہ کا یہ کلام در حقیقت وہ واسطہ بن سکتا ہے کہ جس سے تم تقرب حاصل کر سکو ذہنی و قلبی اعتبار سے اللہ کے ساتھ۔ اب اس کی ایک اور اعتبار سے اس کی اصل حقیقت جانتے ہیں، کل میں اب کر چکا ہوں کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ روح ربانی امر رب، یہ گوشت گوشت، یہ جسم، یہ جسد۔ اب کیا عرض کروں کہ حکمت جسے کہتے ہیں وزڈم، یہ مشترک بتا ہے نوع انسانی کا۔ حضور کی ایک حدیث ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن وہ احق بہا ہے تو بجا رہا، حکمت دانائی جو ہے وہ مومن کی گویا کے دوسرا متاع ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جہاں بھی مل جائے۔ جیسے آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو، پہچانتے ہو آپ، جاہر دیکھو کہ فوراً جھپٹا مارے گی میری چیز، یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میری گمشدہ چیز تھی۔ تو اگر حکمت کہیں ملے گی بندہ مومن کو کہیں بھی ہو، ہے تو بجا رہا، اتنا عموم ہے الفاظ میں، ہوا آپ کو بھی ہے تو بجا رہا۔ اب میں آپ کو ایک جملہ سنا رہا ہوں اپنشد کا، وہ حکمت جو وہاں بھی ہے اس کا انگریزی ترجمہ، مین ان از اگنورنس، لفظ اگنورنس کو انڈر لائن کیجیے۔ کل جو ہے سب نے پڑھی تھی، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، مین ان از اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسلف وتھ دی مٹیریل شیٹ وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف، اس کی جو اصل انا ہے انسان کی، اس کے گرد یہ مادی غلاف ہے، یہ جسم ہے، یہ بدن ہے، یہ اس کے غلاف ہے۔ اصل ہستی جو ہے مانوی شخصیت انسان کی، وہ ان کے اندر ہے، لیکن انسان اپنی نادانی اور اپنی جہالت میں اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے یہی میرا کرو دوست، یہ میں ہوں، اور اصل حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے۔ ولا تکونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون، جب یہ پردے پڑ جائیں گے عقل پر تو فسق اور فجور تو اس کا لازم نتیجہ، پھر تو حیوان ہو گئے ہو، تو حیوانی سطح پر زندگی بسر کرو ہی۔ اب آپ غور کیجیے، یہ ہمارا تن و دوش، یہ جسم، یہ مٹی سے بنا، اس میں جو زور پیدا ہو جاتا ہے، اسے غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو تقویت درکار ہوتی ہے، اس کی غذا، اس کی تقویت کا سامان کہاں سے آتا ہے؟ اسی مٹی سے۔ یہ ساری غذا آپ کی کہاں سے ہے؟ جہاں سے اوریجن ہے اس کا، وہیں سے اس کی تقویت کا سامان آئے گا۔ یہ آپ گائے بکری کا گوشت کھائے ہو، لیکن وہ گوشت کس چیز سے بنا ہے؟ وہ گھاس پھوس جو بکری نے کھایا ہے، اسی سے گوشت بنا ہے، وہ کہاں سے نکلا ہے؟ وہ اسی زمین سے نکلا ہے۔ گندم جو آپ کھا رہے ہیں، اناج جو کھا رہے ہیں، وہ تو ہے ہی براہ زمین سے آیا ہوا۔ تو غذا جتنی بھی ہے آپ کے اس وجود حیوانی کی، جس طرح اس کی اپنی اصل خاص ہے، اسی طرح اس کی تقویت اور تغذیہ کا سامان جو ہے وہ بھی وہیں سے آ رہا ہے۔ اور وہ جو اصل حقیقت ہے آپ کی مانوی شخصیت، وہ کہاں کی ہے؟ وہ خاصی نقل نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، سرون تعالی روح قل الروح من امر ربی، اس امر ربی، اس روح کو بھی تغذیہ ہے، ضرورت ہے، تقویت کی ضرورت ہے، اسے بھی غذا چاہیے، اس کو بھی اس میں ہلال ہوتا ہے، اس کو بھی تقویت اور تغذیہ ضروری ہے۔ وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ کلام ربانی، وہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے امر رب کے لیے، جو تقویت ہوگی وہ کلام رب سے ہوگی، جو جسم ہے خاکی اس کے لیے تقویت کا سامان بھی خاک سے آ رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنی اس مانوی شخصیت کو پرواز چڑھانا ہے، اگر آپ کو خوب جسم اپنا بنانا ہے، تو بادام کھائیے، دودھ پیجیے، مکھن کھائیے، چل بیٹن لگائیے، یہ اس کے لیے ہوگا، وہ پہلوان جو کچھ کرتے ہیں وہ کیجیے۔ اور اگر آپ کو اپنی اس مانوی شخصیت کو تقویت دینی ہے، اسے پرواز چڑھانا ہے، تو اس کے لیے کلام ربانی اس کی غذا ہے، کوئی اور غذا۔ یہی وجہ ہے کہ وہی کو بھی قرآن روح کہتا ہے، یلقی الروح علی من یشاء من عباده، سورہ نحل میں فرمایا اللہ روح اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اس پر، یہ وہی بھی روح ہے۔ اسی طرح سورہ شورا کے آخر میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. یہ قرآن بھی ایک روح ہے, روح کی غذا, وہ روح جو ہمارے اندر ہے, جو امر رب ہے, اس کے لیے تغذیہ, اس کی غذا جو ہے وہ کلام رب ہے, وہ بھی روح ہے. یہ ہے اصل میں قرآن مجید کے وہ حقائق کہ یہ حبل اللہ تو بنے گی تو یہی بنے گی, اسی کے ذریعے سے قرب حاصل ہوگا, اسی کے ذریعے سے روح کی تقویت کا سامان ہوگا. لہذا ان دونوں اجزاء کے مابین اس آیت کو لے آئے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اب یہ جو آیت کی سلسلہ سور میں آئی ہے اس کے حوالے سے بھی اس کا تعلق نوٹ کر لیجیے. انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے, نوٹ کر لیجیے, جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا, جب انسان گرتا ہے تو حیوانات سے کہیں نیچے جاتا ہے, اس پر جب شہوت غالب ہوتی ہے تو سور تو کہیں پیچھے رہ جائے گا, یہ سو سوروں کا ایک سور بن کر دکھاتا ہے. جب اس پر کہیں آتی ہے درندگی تو بھیڑیا کہاں رہ گیا, سو بھیڑیوں کا ایک بھیڑیا انسان بنے گا. سن 47 میں جو کچھ ہوا ہے آپ بھولے نہیں ہوں گے, جو کچھ مطلب کی پاکستان میں ہوا ہے وہ بھولے جانے والی چیز نہیں, جو آئے دن ہندوستان میں ہوتا رہتا ہے تو وہ بھولی جانے والی چیز, صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں, وہ ہر جنوں کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے, پوری پوری بستیاں ان کی جلا کر رات کر دی جاتی ہے. یہ انسان کر رہا ہے, جس نے سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں, جو دیکھنے میں انسان معلوم ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ درندگی میں وہ 100 درندوں کو پیچھے چھوڑتا ہے. تو جب انسان گرتا ہے تو گرنے میں وہ سب سے نیچے اسفل کاملین. اسی طرح جب انسان کا دل پتھر ہوتا ہے تو یہ پتھر جو ہے یہ تو کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں, یہ پتھر اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چنانچہ علماء یہود سے خطاب کر کے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة, پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اور اب وہ پتھروں جتنے سخت اس سے بھی زیادہ پتھر. وإن من الحجار لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل لما تعملون. پتھروں میں سے تو وہ بھی ہیں جو شک ہو جاتے ہیں, ان میں سے پانی نکل آتا ہے, چشمے پھوٹ جاتے ہیں, پتھر تو وہ بھی ہیں جو خشیت الہی سے گر پڑتے ہیں, لیکن جب انسان کا دل پتھر ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے والی کوئی شے نہیں. یہ کلام الہی اگر پتھروں پر اتار دیا جاتا وہ شک ہو جاتے, لیکن یہ انسان کا دل ہے, اس کی سختی کا اندازہ کیجیے جو ٹسٹ سے مت رہے, وہ بھی انسان تھے جنہوں نے اس قرآن کو سنا اور ان کے آنکھوں سے آنکھوں کی ندیاں بہنی تھیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. وہ حضرت عمر بن الخطاب کیسے سخت انسان تھے اسلام لانے سے قبل, لیکن سورہ طٰہٰ کی آیات سنتے چلے گئے ہیں اور وہ پتھر موم ہوتا چلا. لیکن یہی قرآن مجید ہے, پڑھے جاؤ اور کوئی ایسا ساتھ پر جھولا نہیں ہے. جو کا تو انسان وہی کا وہی زمین جمبت میں جمبت کل محمد, یہ صورت حال جو ہے معلوم ہوا کہ دل پتھر ہو جاتے ہیں, پتھروں سے زیادہ پتھر. یہ بات ہے جو سورہ حدیث میں کہی گئی, فلم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا وقت آ نہیں گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد میں اور اس کلام کے سامنے جو نازل ہوا ہے اپنے سے, ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل, اور نہ ہو جائے وہ ان کے بارے میں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی. میں نے اب کیا تھا ان صورتوں میں اہل کتاب کا ذکر ہے بطور نشان عبرت, جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی, فطال علیہم العمر فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون, پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور سخت ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ فاسق پر فاسق ہیں, حدود الہی کو توڑتے ہیں, اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتے ہیں, بازی 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 سے بابا ہم بات آیات خداوندی کے ساتھ استہزاء ہو رہا ہے, تبکر ہو رہا ہے, اللہ کی آیات کو بیچ کر کھایا جا رہا ہے, فتوی فروشی ہو رہی ہے, یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہیں. یہ سب کرنے والے کون, جو ویسے تو کہلاتے ہیں کہ وہ ہے کتاب کے جاننے والے, کتاب تعلیم رکھنے والے, تو جو کچھ علماء یہود کا معاملہ ہوا تھا ہم پیچھے نہیں گئے. ہمارے ہاں جو علماء سو ہیں ان کا لفظ جو ہے ان سے کسی طرح نہیں ہوئی. بہرحال اسی پر اتفاق کی گئی. آج یہ تعلق اور ربط ہے اس کلام پاک کے ذکر کا کہ بندوں کے لیے وہ جو تین آیات کر آئی اس کے بعد جو لنک ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان, حبل اللہ ہو حبل اللہ المتین, یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. اگر آپ اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں, رسی ہے آپ کو اوپر چڑھنا ہے, رسی ملی ہوئی ہے, پکڑیے اور سب سے چلے جائیے, تو وہ ہے کلام اللہ. یہ واسطہ ہے, یہ لنک ہے, یہ کڑی ہے ہمارے اور رب کے مابین. یہ اللہ کی صفت ہے اور وہ صفت ہماری زبان کے حروف اور اسواق کا جامع پہن کر ہمارے سامنے آ گئی. میرے الفاظ پر غور کیا, کلام اللہ قدیم, اللہ کی صفت جو ہے وہ بھی کیف اور کم, ان دونوں چیزوں کو ہم نہیں جان سکتے, لیکن اللہ کی صفت کے کلام نے ہماری زبان کے حروف اور اسواق کا جامع پہنا. یہ با الف تا یہ کس زبان کے حروف ہے؟ یہ انسانی زبان ہے. انسانی زبان کے حروف اور ان کے اسواق کا جامع پہنا اللہ کی ایک صفت قدیمہ نے, کلام الہی نے, تاکہ ہمارے اور اللہ کے مابین ایک ربط, ایک لنک, ایک حبل کا کام دے سکے. یہ ہے کلام الہی کی عظمت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. آج چونکہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا, کلام الہی کے ساتھ یہ شرف, یہ ذوق و شوق مبارک ہے اگر یہ بڑھے. لیکن بڑھے گا کیسے؟ یہ نہیں کہ اکیلا تنا ہی بھاگ پھوڑتا رہے, میں ہی یہ کام کرتا رہوں تو کیسے چلے گا؟ ایسے بے شمار لوگ کھڑے ہو جائیں کمرے ہمت کس میں, نوجوان باصلاحیت لوگ, وہ کہ جن کے اندر ذہانت ہے, فطانت ہے, صلاحیت ہے, جنہوں نے مطالعہ کیا, جدید علوم سیکھے, وہ کمر ہمت کریں. اس لیے کہ اس دور میں اگر آپ قرآن پہنچانا چاہتے ہیں لوگوں کو, تو آپ کو اس دور کے علوم اور فنون سے واقف ہونا لازم, ورنہ آپ کے اور لوگوں کے درمیان ایک بیریئر رہے گا. بینہما حجاب, ایک پردہ جو ہے وہ حائل رہے گا. بینہما برزخ لا یبغیان, وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ہی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کچھ لوگ کم اچھا ہیں, اور وہ جو حدیث نبوی ہے بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت متفق علیہ روایت ہے, راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ حضور فرماتے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے, قرآن پڑھے اور پڑھائے. اس کام کو کرنے والے لوگ کو کمر ہمت کرتے ہیں, اس کے لیے جو استعداد ضروری ہے وہ حاصل کریں, اس کے لیے اپنی صلاحیتیں کھپائیں, اپنی توانائیاں صرف کریں, اپنے اوقات عزیز اس پہ لگائیں, اس نیت کے ساتھ کہ قرآن سیکھنا ہے قرآن سکھانا, قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھانا. اگر یہ کام ہو وسیع پیمانے پر, تو واقعہ یہ ہے کہ شاید یہ جو حالات انتہائی مایوس کو نظر آ رہے ہیں, اگر اللہ تعالی کی رحمت کو ہم اس کے کلام پاک کے حوالے سے دعوت دیں, تو کوئی عجب نہیں کہ جو صورتحال بہت مایوس کو نظر آ رہی ہے اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہو. ذہن اس سے بدلیں گے, سوچ اس سے بدلیں گے. آپ کے ہاں جو بات چیتیں اختلافی, کوئی عقائد کے اختلاف, کوئی مسائل کے اختلاف, اور ان کو پہاڑ بنا دیا گیا, معلوم ہوتا ہے یہ ایسے بیریئر ہیں جو کبھی عبور نہیں ہو سکے, لیکن قرآن آپ پڑھیں گے تو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ ان کی حیثیت کیا ہے. بتائیے, یہ تو ثانوی ثالثی ہے, کوئی ترسری امپورٹنس بھی نہیں ہے, سیکنڈری تو کا رب تو بہت ہی چھوٹا, بہت اہم ہو جائے گا. ان کی اہمیت خود بخود کم ہوتی چلی جائے گی. قرآن مجید کن عظیم مضامین کو آپ کے سامنے لا رہا ہے جو اصل حقائق دین کے انہیں اجاگر کر رہا ہے. تو یہ فرقہ بندی اور گروہ بندی اور اس میں جو ہماری شدید قسم کی اس وقت تلخی پیدا ہو چکی ہے, اس کو بھی دور اگر کیا جا سکتا ہے تو اسی کلام پاک کے ذریعے سے اس کو پھیلایا جائے, اس کو عام کیا جائے. قرآن پڑھے گا آدمی, اس کا خود بخود اس کا فکر بھی درست ہوگا, اس کی سوچ بھی صحیح ہوگی, اس کے عقائد بھی درست ہوں گے. اور اگر آپ نے کسی ایک مسئلے کو لے کر اس پر ہتھوڑے چلانے شروع کر دیے, تو کسی ایک شخص کے دل کے اندر بھی آپ کوئی تبدیلی پیدا کریں. یہی ایک راستہ ہے, یہی ایک طریقہ ہے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اب آگے چلیے تین آیات. میں نے کل آپ کو بتایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان,
یہ مختلف روایات آتی ہیں، لفظی فرق ہے، لیکن یہ کہ تقریباً اتفاق ہے کہ ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام۔ قرآن مجید کہتا ہے اسی میں آیا ہے لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اللہ جی کے۔ تو ویسے تو بالعموم جو بھی خیر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، اس کو جس نام، جس صفت سے نمایاں کیا جائے گا، وہ صفت، وہ نام بس تمام و کمال ذات باری تعالیٰ میں ہوگا، جتنے اچھے نام ہیں اسی کے۔ لیکن دائیوں کے ساتھ اللہ کے نام وہی شمار ہوں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں یا حدیث کے اندر ہوگا۔ تو یہ مجموعے مرتب کیے گئے ہیں 99 ناموں کے، اور اس میں ایک عجیب نقطہ لوگوں نے بیان کیا ہے، صحیح ہے کہ حدیث میں الفاظ یہ کہ اللہ کے 99 نام ہیں، تو اللہ تو علیحدہ ہوا، 99 نام کو اس نے اللہ کا نام جمع کر کے وہ 100 نام بنے۔ اب یہاں آپ دیکھیے، هو اللہ الذی لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا نام جو آ رہا ہے وہ اللہ ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے حسین بھی ہے، سب سے دل فریب بھی ہے، سب سے زیادہ معجز نما بھی ہے، سب سے زیادہ منفرد شان کا حامل بھی ہے۔ ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ اس نام کے بارے میں دو آ رہا ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کا اس میں ذات ہے اور اس میں جامد ہے، یہ کسی اور لفظ سے نکلا ہوا نہیں ہے، اس میں ذات کا سارے علامت ہوتا ہے، لاہور ایک شہر کا نام ہے، کراچی ایک شہر کا نام ہے، یہ اس میں جامد ہے، اس سے کوئی اور نہ لفظ نکلے گا نہ یہ کسی سے نکلا ہوا ہے، تو یہ جامد اور اس میں علم۔ ایک رائے یہ ہے کہ اللہ، یہ اللہ کا اس میں ذات ہے، علم ہے اللہ کا، اور دوسرے یہ کہ یہ اس میں جامع دے گا، یہ کسی سے نکلا نہیں، اس سے کوئی نکلے گا۔ لم یلد ولم یولد، وہ ذات جو ہے اللہ کی، وہ اس نام کی، ایک رائے یہ ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ بھی در حقیقت صفاتی نام ہے، جیسے رحیم صفت ہے، صفت مشبہ، الرحیم الف لام داخل کیا، اب اللہ کا نام بنے۔ الف لام عربی زبان میں اس میں نکرہ پر جب آتا ہے تو وہ پراپر نام بن جاتا ہے، اس میں بار بار الرحیم، الحلیم، القدیر، السمیع، البصیر، یہ تمام صفاتی نام ہے۔ بصیر دیکھنے والا یہ صفت ہے، البصیر اللہ کا نام، ہر شے کا دیکھنے والا، سمیع سننے والا یہ صفت ہے، السمیر یہ اللہ کا نام ہے، ہر شے کا سننے والا، علیم یہ صفت ہے، باخبر جاننے والا، العلیم یہ اللہ کا نام ہے، سب کچھ جاننے والا، حی زندہ یہ صفت ہے، الحی یہ اللہ کا نام ہے، زندہ جاوید ہستی جس کی ذاتی صفت ہے حیات، اور وہ حیات بھی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، مستعار نہیں ہے، زندہ ہم بھی ہے لیکن ہماری حیات ہے مستعار ہے، ناری حیات آئے ادا دے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ حیات مستعار ہے، اس کی حیات ذاتی ہے، اس کی حیات کامل ہے، اس کی حیات کسی اور چیز کے بل پر قائم نہیں ہے، ہماری حیات تو اناج کے بل پر قائم ہے، ہوا کے بل پر قائم ہے، پانی کے بل پر قائم ہے۔ اب یہ جو ہے اللہ کے اسماء و صفات، ان کا یہ بحث کا بہت زیادہ قریب ہو جائے گا۔ ایک رائے یہ ہے کہ اللہ بھی الہ پر الف لام داخل ہوا، الالہ، الالہ جو ہے اس سے شکل بدلی، اللہ بن گیا۔ یہ دو رائے ہیں ہمارے ہاں، اہل گرامر جو ہے اہل نحو کو دوسری رائے رکھتے ہیں، لیکن خاص طور پر جن کا کچھ تصوف کی طرف میدان ہے، ان کی رائے پہلی ہے کہ اللہ اس میں ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کا ذاتی نام ہے، اس میں علم ہے، اس میں جانے گئی، کسی اور لفظ سے نکلا دی۔ اس کو اہل ذہن بھی مانتے ہیں کہ اگر یہ الالہ اللہ بنا ہے، لیکن اب یہ بہیو کرتا ہے اس میں علم کے طور پر، چنانچہ عربی زبان میں یا سر نہیں لگ سکتا کسی لفظ پر جس پر الف لام ہو، یا حر رحمان نہیں کہیں گے، یا ایوہ الرحمان کہیں گے، یا رجل اور یا ایوہ الرجل، تو یا الف لام پر جب آتا ہے تو ایوہ کے واسطے سے آتا ہے، لیکن اللہ کو یا اللہ معلوم ہوا کہ یہاں یہ بہیو کر رہا ہے، الف لام جز بن گیا ہے اس سب سے اللہ کا، وہ الف لام کی حیثیت سے علیحدہ، اس کا حکم، اس کا مزاج باقی نہیں رہا۔ یہ تو ایک بنیادی بات میں نے عرض کر دی میرا اپنا اظہار جو ہے وہ میں کر دوں کہ ہے تو یہ مشتاق، اللہ کا ذاتی نام کوئی نہیں، اللہ کے سارے نام صفات ہیں، یہ بھی الہ پر انسان داخل کر کے بنا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اب یہ اللہ کا اس میں ذات بن گیا ہے، بہیو کرتا ہے اس میں ذات کی حیثیت سے، پراپر ناؤن کی حیثیت سے. اب ذرا آگے آئیے، اس نام کی جو عجائب اور غرائب ہیں، الہ کے بارے میں یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے. یہ عربی کے ان الفاظ میں سے ہے کہ مادہ جو ہے اس کا الف لام اور ہا، حمزہ نام ہا، یہ اگر حقیقت اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا یہ مفہوم بھی ارے ہر فصیل و الہ میں ہی، اونٹنی ہے اس کا ایک بچہ ہے دودھ پیتا، آپ نے اس کو دور بھاگا ہوا ہے، جیسے اس کی رسی کھلے گی وہ بے تابانہ دوڑے گا اپنی ماں کے تھنوں کی طرف. یہ کیفیت جو ہے اس کو کہتے ہیں ارے ہر فصیل اللہ میں ہی، وہ بچہ جو ماں سے جدا ہوا ہوا تھا، جسے آپ نے دور کیا ہوا تھا، وہ دوڑتا ہے لپکتا ہے اپنے ماں کے تھنوں کی طرف. یہ کیفیت جو ہے یہ ہے لفظ الہ کی اصل حقیقت. اس الف لام ہے تو مانتا جو ہے ایک آتا ہے تحیر، سرگستگی، حیرانی. اس کا ایک مانتا یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ واو نام ہے کی بدلی ہوئی شکل ہے، حروف علت جو ہے بدل جاتے ہیں الف واو، اور یہ تو یہ واو نام ہے جس سے بنا ہے باد حال انداز، انتہائی محبت، انتہائی جذباتی محبت کی کیفیت، واد حال عشق کی کیفیت، وہ اس سب کی اصل ہے. اب ان تینوں کو جوڑ لیجیے. اصل میں جو بات آج میں سمجھانا چاہتا ہوں لفظ اللہ یا الہ کے بارے میں، اللہ تو بعد میں ابھی الہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے لفظ الہ آیا، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. جب ایک انسان یہ کلمہ ادا کرتا ہے، اس کا مفہوم جو خود اس کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے، وہ کوئی ایک ہی مفہوم نہیں ہے سب کا. جس کو میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا تھا انگریزی کا، لیولز آف کانشسنس، انسان کے شعور کی سطح مختلف ہوتی ہے، کوئی ذرا نسبتاً کم تر سطح پر ہے، کوئی اعلیٰ تر سطح پر ہے، فکر اور شعور کی سطح مختلف ہے. اس کے لیے اگر آپ کہیں تو حدیث سے بھی ثبوت دے دوں، حضور نے فرمایا کل منا تعالیٰ قدر وقولہم، لوگوں سے گفتگو کیا کرو ان کی عقلوں کی سطح کے مطابق، تو معلوم ہوا سب برابر ہو رہے. ایک جو سب سے نچلی سطح ہے وہ یہ ہے، الہ وہ ہے جس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے تکلیف میں، مصیبت میں، اپنی ضروریات کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی حاجت نوائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے. یہ ہے امام الناس کی ذہنی سطح. اگر اس سطح پر جو انسان ہے جب اس نے اس بات کو جان لیا لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، لا رازق الا اللہ، کوئی حاجت دوا نہیں اللہ کے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، کوئی میری تکلیف کو رفع کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی میری فریاد کا سننے والا نہیں اللہ کے سوا. اگر یہ تصور اس کے ہاں آ گیا لا الہ الا اللہ، اس کی توحید کامل ہو گئی، کوئی کسر نہیں. اس لیے کہ یہ اس کی اپنی ذہنی سطح ہے، اس سے آگے وہ جائے گا. اس سطح پر توحید مکمل، رازق ہے تو وہی ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے تو وہی ہے، ہم من یجیب المضطر کا اعزاز کون ہے جو کسی مضطر کی دعا اور پکار کو سنتا ہے جب اسے پکارتا ہے، سوائے اس کے وہی سننے والا ہے. کون ہے جو رزق دیتا ہے، ہم من یرزقکم ان ارسلنا رزقہ، ہوتا تم نے کبھی اگر وہ اپنے رزق کے خزانوں کا منہ بند کر دے اور تمہیں رزق دے سکے گا. وہ رازق ہے، وہی تکلیف کا دور کرنے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام وہ موحد کامل، ان کے جو الفاظ آپ کو ملیں گے وہ یجرمونی و یسقی و اذا مرضت وهو یشفی، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا پکتا ہوں. ہماری جو بڑی بوڑھیوں کا عمل آپ کو اب بھی کہیں کہیں نظر آ جائے گا، وہ بڑی بوڑھیوں میں ہی ہوگا، اس کے بعد کی نسلوں میں تو وہ ہوگا نہیں. وہ دوا پلائیں گے بھی کسی بچے کو تو اس کے زبان پر الفاظ ہوں گے اللہ شافی اللہ شافی. دوا ہم پلا رہے ہیں، یہ ایک ہیلا ہے، ایک بہانہ، ایک ذریعہ ہے. ہمارا یقین اس دوا پر نہیں ہے، ہمارا یقین صرف اللہ کی ذات پر ہے، شفا بخشنے والا ہو. لا شافی لا شفا، کوئی نہیں ہے شفا دینے والا مگر تیری شفا. یہ اگر کسی کا تصور ہو گیا تو توحید مکمل. لیکن یہ ہے لوئسٹ لیول, اس کو کہیے بیس لائن, یہ بالکل بنیاد کی سطح ہے کہ انسان نے اگر یہ جان لیا تو لا الہ الا اللہ پورا ہو گیا. اب آئیے اس سے بلند تر ایک سطح ہے, وہ سطح ہے اہل فکر اہل دانش, وہ فلاسفہ اور حکما کی سطح ہے. غور کرتے ہیں اس سطح پر آ کر صرف ایک چیز ہے جو پلے پڑتی ہے, تحیر, اللہ کی ذات کا کوئی تصور, وحاد, اللہ کی صفات کا کوئی تصور. آپ کہیں گے بس وحاد میں اگر استعمال کر دوں پھر تو نبی ہو جائے, وحاد نہیں, لیکن وہ بھی ایک جز ہے چھوٹا سا. اللہ قدیر ہے لیکن کتنا قدیر ہے نہیں معلوم, ہمارے ذہن میں کہاں آئے گا وہ کتنا, وہ قدیت کیسے آئے گا, وہ ترازو سراب کی ترازو جو تولے اور بھاشے تولنے کے لیے بنی ہو اس میں کروں کو کیسے تولے, ہم نہیں جان سکتے وہ کتنا قادر ہے. ایک لفظ کل ہے جس کی دامن میں بنا لیتے ہیں, وہ آنا کل شہر بنی, وہ حلیم ہے, کتنا حلیم ہے کون جانے گا, کون اللہ کی صفت علم کا احاطہ کرے گا, کون اس کا حدود ارفا موجن کرے گا. باز اللہ ثم باز اللہ لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء, جو مخلوقات میں سے تو جس کو وہ جتنا دے دے اس کے سوا اس کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے مزید نرمادی کرنے کا, تو اس کے علم کو کون ناپے گا. یہاں بھی لفظ کل آئے گا, وہ ہوا بے کل شہین حالی, لفظ کل جو ہے وہ انگریزی میں بھی جو حضرات عزت بھی رکھتے ہیں نوٹ کر لیں, اومنی کا لفظ آتا ہے, ایٹریبیوٹس آف گاڈ, اومنی پوٹنٹ, اومنی سینٹ, اومنی پریزنٹ, ہر چیز پر قادر, ہر کل شہین قدیر کا ترجمہ اومنی پوٹنٹ, اومنی سینٹ میں کل شہین حلیم کا ترجمہ ہے, اومنی پریزنٹ ہر جگہ موجود, وہ ہوا معکم ہے نہ معکم تم, جہاں کہیں بھی تم ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہے. کیسے سمجھیں گے کیسے ساتھ ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا, ماننا پڑے گا کہ ساتھ ہے. اسی طریقے سے ذرا صفات کا ایک اور اعتبار سے غور کیجیے, اللہ سمیع ہے سنتا ہے, میں نے کیا کتنا سمیع ہے یہ بھی نہیں جان سکتے, کیسے سنتا ہے یہ بھی نہیں جان سکتے, تو صفات کا بھی کتنا علم ہمارے پلے رہا. رات کا علم تو ہے برا برا سما برا برا سما برا, صفات میں بھی نہ یہ معلوم کہ کتنی ہے کمیت ہم نہیں جان سکتے, کیسے یہ بھی نہیں جان سکتے, وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے یہ معلوم ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں نہ غور کرو تو بس ٹھیک ہے, وہ الفاظ جو بھی آپ کی زبان پر آ گئے, لیکن جب انسان غور کرتا ہے فکر کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلا وقت بھی اللہ کا ہمارے ذہن کی گرفت میں نہیں آتا, تخیل کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. یہ ہے فلاسفہ اور حکما کا جو لا الہ الا اللہ, وہ ہستی جو ہمارے تصورات سے ہمارے تخیلات سے ہمارے ذہن اور فکر اور تخیل کی گرفت سے ورا الورا ثم ورا الورا ثم ورا الورا ہے, وہ ہے اللہ. اب اس سے بھی ایک بلند تر پتا ہے, وہ بلند تر پتا ہے. اب اگر اس کو میں کہہ دوں یہاں, اگر کل میں نے نبی کی تھی نفس تصور کی, لیکن یہ کہ کمیونیکیشن کے لیے تو بتانا پڑتا ہے کوئی بات کوئی لفظ استعمال کرنا پڑے گا, یہ صوفیاء کا تصور ہے. لا محبوب الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, کوئی محبوب نہ رہے اللہ کے سوا, اللہ کی محبت کے تابع ہو محبت, وہ تو نبی ہو گئی, اس کے برابر بھی کوئی دل کے ستانے پر نہ بیٹھے, محبوب ہونے سے کوئی اس کا ہم پلہ اور ہم سر نہ رہے. آپ نے یہ مان بھی لیا راضی وہی ہے اور مجھے تکلیف سے نجات دلانے والا وہی ہے, لیکن محبت کسی اور کی بھی آپ کے دل کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے اللہ کے برابر. ابھی میں نے برابر کا لفظ استعمال کیا ہے, اللہ کہہ گئی تو کیا ہوگا, اور ہم اپنے غریبانوں کو جھانکے تو صورت کیا ہے, کتنی محبت ہے جو اللہ کی محبت سے بہت بلند ہے. پیسے کی محبت ہے, شہرت کی محبت ہے, حیثیت اور وجاہت کی محبت ہے, مال اور اولاد کی محبت ہے, بیویوں کی محبت ہے, یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت سے غالب ہیں. بعد اللہ ثم بعد اللہ, بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امید, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. آپ قبر پرستوں کو مشرک کہہ کر بڑے خوش ہو لیتے ہیں کہ حق وقت وہ مشرک, یہ شرک ہے. ارے تھا من اتحد اللہ ہوا ہو. اے نبی کہ آپ نے موت کیا اس شخص کے ہاتھ پر جس نے اپنی خواہش سے نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے, الہ کا لفظ استعمال کیا. ارائیتا من اتخذ الہ ہوا ہو, ہوا نفس خواہش نفس وہ اس کا الہ ہے. زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ, خلق نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے لا الہ کہہ دینا تو بڑا آسان, لیکن یہ ہے کہ واقعتا اللہ محبوب بن گیا ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جب تک کہ اس سطح پر نہیں آتے کہ لا محبوب الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, تو وہ جو سطح ہے اس پر توحید مکمل نہیں ہوگی, موحد بننا آسان نہیں. یہی وجہ ہے سورہ یوسف میں جو الفاظ آئے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشركون, انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اللہ کو مانتے تو ہے لیکن ساتھ بولنا کوئی شرک بھی کرتے ہیں. حضور نے فرمایا دار صاحب کو دینار واپس درہم, حرام پر برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. یہ حق کہنے کو نام عبد الرحمان ہے, اصل میں حق الدینار ہے, پیسہ اس کا معبود ہے, پیسے کے لیے یہ اپنا دین اور ایمان بیچنے کو تیار ہے. اللہ کا حکم پتے تو پر پیسہ تھا, اگر یہ کیفیت ہے تو یہاں مال معبود بن گیا, کہیں مال معبود ہے. جہاں لا الہ الا اللہ پر پورا اترنا آسان ہے. یہ تین شرطیں ہیں ذہن میں رکھیے, اور لفظ الہ میں تینوں کی بنیاد پر یہ ہے وہ لفظ جس پر الف لام داخل ہوا لا الہ الا اللہ. ان تمام اعتبارات سے نبی کلی نبی مطلق اور اس بات صرف اللہ کا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ, وہ جاننے والا ہے غیب کا بھی اور شہادہ کا بھی, حاضر کا بھی اور غائب کا بھی. یہاں بھی ذرا اس مسئلہ میں چاہتا ہوں اچھی طرح سمجھ لیں, یہ بھی ہمارے یہاں ان مسائل میں سے ہے کہ جس پر تبارک کتنی جنگیں ہوئی ہیں اور کتنے کفر کے فتوے ہوتے ہیں اور من دیگرم کو دیگری اور کھیستان. واقعہ یہ ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جا کر جان کر یاد کر رہا ہوں, اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ قدم کوئی حقیقت ہی نہیں اس پوری بحث و مباحثے میں, جو کوئی ایسنس ہی نہیں, ساری صرف گروہ ہی اپنی اصلیتوں کو ہوا دینے کا معاملہ ہے اور صرف اپنی چودراہ کے برقرار رکھنے کا معاملہ ہے, ورنہ کوئی معاملہ نہیں. دیکھیے اچھی طرح سمجھیے, غیب اور شہادہ کے الفاظ کو سمجھیے. اللہ کے لیے غیب ہے ہی نہیں, اللہ کے لیے کوئی شے غیب نہیں ہے, اللہ کے لیے ہر شے بہان واحد حاضر ہے, ماں کاجا بھی حاضر ہے. اللہ کے علم میں نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل ہے, یہ تو سارا ہمارے علم ہے, یہ کیٹیگریز ہماری ہے. ٹائم کا یہ جو پاسنگ ٹائم ہے, یہ جو جس میں مرور ہے, یہ گزرتا ہے, یہ تو ہمارا تصور ہے. وہ جو ایبسولیوٹ ٹائم ہے, فلسفیوں سے پوچھئے, وہ تو ہمارے فلسفی بھی مانتے ہیں, ایبسولیوٹ پیور ڈیوریشن, اس میں کسی گزرنے کا کوئی سوال نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ماضی حال مستقبل نہیں ہے, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قیامت کے معاملے کو یہ سمجھتے ہیں دور ہے اور ہماری نگاہوں کے حساب سے انہوں کے رو نہ ہوں کہیں نہ وہ نرا ہو قریبا, انہیں دور نظر آ رہا ہے ہمیں وہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ یہ مستقبل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے, وہ تو ہمارے لیے. میں ایک بہت میری زندگی کے تجربات میں سے بڑا اہم تجربات درج کر دوں, پہلی مرتبہ جب ہوائی سفر میں نے کیا ہے, لاہور سے کراچی نائٹ کوچ چلتی تھی, رات کے وقت اس کا کرایہ بہت کم تھا, 90 روپے کل تھا. تو پہلا سفر کیا, ایک عجیب کیفیت کا احساس ہوا کہ میں ایک وقت تین شہر دیکھ رہا تھا لائٹوں سے, لودرا جنکشن ہے, بھاگل پور اور سماکٹا, یہ کوئی 8-10 میل کے فاصلے پر, 15 میل کے فاصلے پر, یہ تین اہم اسٹیشن. اب آپ سوچیے کہ جس نے ہوائی سفر نہیں کیا اور جو ریل ہی سے سفر کرتا تھا اس کا تصور کیا تھا. ہمارے لوگ ہمارے مشاہدات سے ہمارے تصورات بنتے ہیں. ہم جب لودرا پہنچے تو یہ سمجھتے تھے کہ ابھی آدھے گھنٹے بعد آئے گا بھاول پور اور 1 گھنٹے بعد آئے گا سماکٹا. وہ ٹائم کا ایک کانسیپٹ تھا ہمارا کہ اس کے درمیان اتنے وقت کا وقفہ ہے. مجھے عجیب محسوس ہوا جب میں نے دیکھا, میں خود دیکھ رہا ہوں, یہ لودرا بھی موجود ہے ساتھ میں اور یہ سماکٹا بھی موجود ہے, بھاول پور بھی موجود ہے. اس وقت یہ بات کچھ سمجھ میں آئی, علم خدا بندی کی کیفیت, اس کے لیے کوئی حال اور ماضی اور مستقبل نہیں, بہانے واحد ہر شے اس کے ساتھ. تو غیب کا اس کے لیے کیا سوال ہے؟ تو حضور ہی حضور ہے. یہ لفظ غیب جو استعمال ہوتا ہے یہ ہمارے حوالے سے استعمال ہوتا ہے. تبلیغ کا انسانی اس اصول پر ہوئی ہے کہ اس کائنات کے کچھ حقائق وہ ہیں جو ہماری نگاہوں سے وہ جلد پردے ڈال دیے گئے. خود ذات خدا بندی بھی ان پردوں میں ہے ہماری ان نگاہوں کے سامنے. ملائکہ پردے ہیں, جنت اور دوزخ پردے ہیں, آنے والے واقعات مستقبل پردے ہیں. یہ وقت کا پردہ ہے جو پڑا ہوا ہے. ملائکہ یہاں موجود ہے, کہیں کسی کو شک ہو. حضور کی حدیث مشکات شریف میں حضور کا یہ فرمان, مجتبا قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارکونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فیمن عندہ. جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے, تو ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے, رحمت خداوندی ان پر سایہ کر لیتی اور فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. یہ ان کا فرمایا ہوا ہے, جن کا فرمایا ہوا جو ہر فرمودہ ان کا ہے وہ مستند ہے, مستند ہے ان کا فرمایا ہوا. تو فرشتے ہیں, ہم دیکھ نہیں سکتے, ہمارے لیے غیب ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں قرآن مجید میں غیب کا ذکر وہ ہمارے اعتبار کرتا ہے. اور نبوت کیا ہے؟ نبوت اس غیب ہی کے کچھ پردے اٹھا کر دکھایا جاتا ہے, وہ آپ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے, وہ نبوت ہوتی ہے. ورنہ ہمارا نبیوں کے درمیان فرق کیا رہا؟ ان کو تو جنت کی سیر کرائی گئی, ان کو نبوت کا مشاہدہ کرایا گیا. اور دل میں رکھیے, صرف سمے کے راج میں نہیں, دنیا میں. حضور جب نماز پڑھا رہے تھے, وہ سورج گرم کی نماز, تو دو کیفیات آپ پر آئے. ایک دفعہ آپ پیچھے کو ہٹے, ایک دفعہ آپ کا ہاتھ آگے بڑھا. صحابہ حیران ہوئے, انہوں نے پوچھا اور پوچھنا چاہیے تھا کہ حضور یہ جو آپ سے معاملہ کیا کیوں کیا؟ اس لیے کہ اگر تو یہ استعمال کا جز ہے تو آپ بھی کریں گے, کیونکہ دین تو اصل میں بنیاد اس کی نسل پر ہے. جو حضور کرے وہ کرو, چاہے سمجھ میں آئے چاہ نہ آئے. تو اگر آپ نے یہ کیا ہے, یہ استعمال کا اگر جز ہے تو ہم کریں گے. حضور نے فرمایا یہ بات نہیں, میرے سامنے جنت لے آئی گئی تھی اور میرا ہاتھ میں اختیار کیا کہ میں اس کا ایک پھل توڑ کر تمہارے لیے تمہیں دکھاؤ کہ یہ پھل ہے, اور میرے سامنے دو نخلے آئی گئی تھی, اس کی آنکھ کی لپٹ کی وجہ سے میں پیچھا. اس دنیا میں انہیں مشاہدہ کرایا, یوز ہے والا ہے لا یوز ہے والا ہے بھی. اللہ اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا, اللہ بنے سلام رسول سوائے اس کے جن کو وہ اپنے رسولوں میں سے پسند کر لیتا. یہ تو ضرور ہے, اور یہ میں آپ کو بتا دوں, میں نے تحقیق جتنی کی ہے, یہ کھیستان کا مسئلہ ہے. میں بریلوی مکتب کے علماء کے پاس گیا ہوں جل کر تحقیق کی خاطر کہ آپ کیسے کہا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم حضور کے علم کو حادث مانتے ہیں, قدیم نہیں مانتے, محدود مانتے ہیں, غیر محدود نہیں مانتے, ادائی مانتے ہیں, داتا دیا ہوا داتی نہیں مانتے. میں نے کہا یہ تین باتیں مان لی جائیں تو میرا مسئلہ بک ہوئی, اس لیے کہ حضور کے علم کو ناپنا یہ میرے بس کا ہو نہیں. یہ جو شخص اس کا دعویٰ کرے وہ بہت خود غلط انسان ہے, جو دعویٰ کرے کہ وہ حضور کے علم کو ناپ کر بتا سکتا ہے کہ اس کا حدود اربا کتنا ہے. اس لیے کہ وہ علم نوعیت کے اعتبار سے ہمارے علم سے مختلف ہے. اس لیے تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا اپنے والد سے, یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یحدث. میں یہ کہا سکتا ہوں کہ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. بیٹا ماں سے کہنا آپ کا کہا آپ کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے. تجربہ اس کا زیادہ, عمر اس کی زیادہ, دنیاوی جو علوم ہے تجرباتی وہ اس سے زیادہ سیکھے ہوں گے. وہ کہہ سکتا ہے بیٹے سے کہ میں نے اپنے یہ بات دھوپ میں سفید نہیں کی ہے, مجھے آئے ہو پڑھانے کے لیے تم. لیکن کیا وہ کیا رہا ہے بیٹا, بجائے میرے پاس وہ علم آیا ہے تو آپ کے پاس نہیں آیا. جب نوعیت کا فرق ہو گیا تو آپ کو ان دونوں چیزوں میں قیاس پاس فارغ ہو جاتا ہے. ہم اپنے علم پر ان کے علم کو قیاس کرنے لگے, اگر اس درمیانی بات کو جان لیا جائے تو کوئی جھگڑا نہیں. خام خواہ کے لیے بہتے ہیں اور خام خواہ کے لیے دعا دار تقریر ہے, بات سادہ قریب ہے. اللہ کے علم کو ظاہر کرنے کے لیے بمقابلہ علم مخلوق عالم الغیب والشہادہ کہا جائے گا, ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو غیب کا تصور ہی نہیں. یہ غیب ہے تو ہمارے ریلیشن میں ہے, ہماری نسبت سے ہے, ریلیٹیو لفظ ہے. ہے اور یہ غیر پر حقیقت اللہ کے لیے نہیں ہمارے. تو یہاں پر حقیقت کہنے سے مراد کیا ہے؟ کل علم, کل کا کل علم بے کل شہ علیم عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. میں نے چونکہ کل بھی عرض کیا تھا اتفاق سے ہمارے یہ جو دو درس ہیں کل کے اور آج کے یہ باہر ایک دوسرے سے کون سے اعتبارات سے مربوط ہو گئے. کل بھی بحث آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی تعارف قرآن مجید جو کراتا ہے اس میں سب سے زیادہ جن میں اپنے اسماء کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا ہے وہ رحمان اور رحیم اور اللہ. اب اللہ سے یہ میں بیان کر چکا ہوں, اس میں تو محبت کا پہلا بھاری ہے, وہ علم و فکر کے اعتبار سے تحیر, دل کے اعتبار سے محبت, جگر کو تو سنتاپا محبت ہی محبت ہے, مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی, وہ تو سراپا محبت ہے, البدوس انتہائی محبت کرنے والا. پھر یہ کہ وہ جو بھی اس سطح پر پہنچائیں گے ان کا تو تعلق اس کے ذات کے ساتھ جو ہے وہ عشق اور محبت کا ہے, لا الہ الا اللہ کے مانی اور لا محبوب الا اللہ. اب آگے آئیے رحمان اور رحیم, دونوں یہ جمالی نام ہے اللہ کے, جلال کا تو یہاں شائبہ ہی نہیں, کسی غیب یا غضب یا خوف یا درد کسی کا کوئی حیبت, رحمت دونوں کا واسطہ رحمت, اور رحمت سے دو نام رحمان اور رحیم, ان کے اندر نسبت کیا ہے؟ رحمان فعلان کے بدن پر ہے, فعلان کے بدن پر عربی زبان میں جو صفات آتی ہیں ان کے اندر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے حیجان کی کیفیت, یہ حیجان بھی فعلان کے بدن پر ہے. جب اگر کوئی حرف جو ہے وہ بھوک سے بھرا جا رہا ہوتا تو وہ کہتا نا جو ہے میں بھوک سے بھرا جا رہا ہوں, یعنی میری بھوک بڑھتی ہوئی ہے, اب اکثر میں پیاس سے بھرا جا رہا ہوں, میری جان نکلی جا رہی ہے پیاس. کوئی کیفیت جب اپنے پورے جوش اور خروش پر ہو, حیرانی کیفیت کے ساتھ ہو, تو وہ پالان کے مدد پر آتی ہے, اور جب اس میں دوام ہو, استمرار ہو, تسلسل ہو, یہ صفت مشبہ ہے عربی زبان میں کی, اور یہ فعیل کے مدد پر آتی ہے. رحیم, جمیل, حمید, یہ جو الفاظ ہیں سمیع اور بصیر, یہ تمام صفت مشبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دو شانیں, ایک شام وہ کہ جو تھاتے مارتے ہوئے سمندر کو خراب کرتے ہو کہ لہریں اٹھ رہی ہوں اس میں طوفانی لہریں, اللہ کی رحمت اس طرح جوش کھاتی ہے, اس طرح اس کے اندر ایک طوفانی اور حیجانی کیفیت ہے, اور ایک طرف دریا کا جو بہاؤ ہے مسلسل دریا بہ رہا ہے, یہ کیفیت بھی اللہ کی رحمت میں ہے, اس میں پائیداری بھی ہے, دوام بھی ہے, استمرار بھی ہے, سماج. ان دونوں میں تعلق کیا ہے اس کو بھی ایک مثال سے سمجھ لیجیے. اگر کہیں آپ کی سفر کر رہے ہیں اور کہیں کوئی حادثہ ہو گیا وہ موٹر کا بس کا, اور بڑے دل خراش منظر دیکھنے میں آتے ہیں, کوئی ماں جو ہے وہ مر رہی ہے اور بچہ کوئی شیر خان کی چھاتی سے چمٹا ہوا ہے, کوئی شخص بھی کٹھور سے کٹھور شخص بھی اس منظر کو دیکھ کر ایک دفعہ دل پگھل جائے گا, اس کا آپ کو اپنے اندر ایک جوش محسوس ہوگا, رحمت کا جوش, آپ یہ چاہیں گے کہ اس بچے کی پرورش میں اس بچے کو دیکھ کر کون ہوگا جس کا دل پگھلنا چاہے, ہر انسان کا ہے کہ اس کی ذمہ داری, اس کی کفالت, اس کو پالنے کی ذمہ داری میں دے دوں, یہ ہے وہ شان رحمانیت کا ایک پتہ. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے وہ ذمہ داری لے لی اپنے سر تو کچھ دنوں میں آپ کا جوش تو ٹھنڈا پڑ جائے اور آپ یہ سوچیں یہ کیا پاگل پن میں کر بیٹھا, میری اپنی ذمہ داریاں بہت تھیں, میرے اپنے بوجھ بہت تھے, وہ وقتی جوش میں آ کر میں نے اپنی ذمہ داری بڑھا دی ہے, معلوم ہوا کہ وہ ایک وقتی کا جوش تو آیا لیکن وہ دوام نہیں ہے اس میں, وہ استمرار نہیں ہے اس میں, وہ پائیداری نہیں ہے اس میں. اللہ کی رحمت میں یہ دونوں کانے بیک وقت ہیں. ایک بات کو دھیان میں رکھیے کہ جب عربی زبان میں صفات آئے اور صفات کے درمیان حرف واو آئے واو ادب تو وہ تو اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے, معقوف اور معقوف ہونے میں مغالطہ ضروری ہے, لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات آپ دیکھیں گے واو ادب نہیں ہوتا, بہول کپور رحیم بہول کپور اوپر رحیم ہو رہی ہے. سب سے نمایاں مثال یہاں ہے اکبر کو قدوس السلام المؤمن الرحیم العزیز الجبار المتکبر, کوئی واو ہے ہی نہیں, یہ تمام صفات جو ہے تحت چلی آ رہی ہے, کیوں کہ اس بات کو واضح کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اس کی ذات میں بڑے فرق موجود ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے زبانی اعتبار سے, ہمارے ہاں تو کوئی عرض کسی وقت کسی درجے میں کسی انداز کے پرتو اس کی تجلی کا کوئی ہمیں بھی حاصل ہو جائے تو کسی ایک شہر کا ہوگا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ تمام صفات اور اس کی یہ تمام شان ہے اس کی ذات میں بیک وقت موجود، یہ دونوں کیفیات جو ہے اس کی رحمت کی بیک وقت موجود ہے، وہ حیدانی اور طوفانی کیفیت بھی جو درد رحمان میں سامنے آتی ہے، اور وہ تمام اور استمرار اور پائیدار والی کیفیت بھی جو درد رحیم میں سامنے آتی ہے. اب ذرا سوچیے 114 مرتبہ تو یہ الفاظ آئے تھے بسم اللہ کے حوالے سے قرآن میں آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تین ہی اسماء ہے جن کی تکرار ہو رہی. 113 مرتبہ بعد سے بسم اللہ لکھی بھی مل جائے گی. سورہ توبہ جو پہلے نہیں ہے تو اس کی طرح بھی سورہ نمل کے اندر آ گئی، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، 114 مرتبہ تو یہ ہے. سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یاد کیجیے تو وہی شان ہے. 1900 کو ختم ہوتا ہے سورہ بقرہ کا، وہی شان ہے. یہاں بھی پہلی آیت ہوئی اور یہاں عبد الرحمان کے حوالے سے ایک بات اور عرض کر دوں، پھر آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا مظہر عدم، عدم کا لفظ پتہ نہیں آپ سمجھتے یا نہیں سمجھتے، بولتے تو لوگ ہیں لیکن کوئی اتم بول دیتا ہے اس کو، وہ ہندی لفظ بنا دیتا ہے عدم، یہ افعل تفضیل ہے. عدم ہو سب سے زیادہ کی زبانی شان، تکمیلی شان. اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا مظہر عدم جو ہے وہ قرآن مجید، سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کو ذہن میں لائیے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا پتھر اس قرآن کی تعلیم، اس کی تخلیقات میں، تخلیقات کے سلسلے میں بہروج انسان ہے اشرف المخلوقات، اور انسان کی صلاحیتوں میں سے بلند ترین صلاحیت قوت بیان ہے. ان تین جملوں کو جوڑی آئے چارے جملے تین ہوئے، ہر رحمان آیت پوری ہو گئی لیکن جملہ نہیں ہوا، ہر رحمان اور ہر لفظ قرآن جملہ ہوا، خلق الانسان جملہ ہوا، ہر لفظ القرآن جملہ ہوا. تین جملوں کو جوڑیے چوتھا نتیجہ خود بخود نکالیے، رحمان کی رحمانیت کا مظہر عدم قرآن، اللہ کی تخلیق کا نقطہ عروج انسان، انسان کی صلاحیتوں کے ہمیں سب سے اونچی صلاحیت قوت بیان. اس قوت بیان کا بہترین مطلب ہوگا قرآن کا بیان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ قول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن نتیجہ ہے منطقی اور ریاضی کا نتیجہ. وہ جو جس کو یہ بتا چکے ہم نے تو بہت سے قاعدے میٹرک کے زمانے میں تین ویلیوز دی جاتی ہے چوتھی نکالو، تو تین ویلیوز ہیں الرحمان وعلم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، چوتھی ویلیو کیا ہوگی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی اس قوت بیان کو صرف کرے قرآن مجید کے بیان پر. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، میں نے جس طرح اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقت دیا ہے اسے قبول فرمائے، اس کے شرط قبول کے بدھر مجھے نظر آ رہے ہیں، میں کیا اور میری مثال کیا، لیکن جس طریقے سے میں محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت گھر کر رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میری نہیں اس قرآن مجید کی محبت ہے. تو یہ کچھ لوگوں کو اور کو بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے، نوجوانوں کو، باصلاحیت لوگوں کو، کمر ہمت کریں اس کام میں لگ جائیں، اس سے اونچا کوئی کام نہیں، اس سے آدھا کوئی کیریئر نہیں، اس لیے کہ یہ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو ہر شخص اپنی صلاحیتوں اور اپنی قوتوں سے بہتر سے بہتر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تک کہاں، تو آپ بھی کیوں نہ اپنی صلاحیت اور توانائیوں کو لگائے اس کام میں کہ جس کو سب سے بہتر قرار دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.